الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرشتوں پر ڈسکلوز کیا تو فرشتوں نے اس پر اپنا ایک کنسرن ظاہر کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میرا علم تم سے زیادہ ہے, میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا اور انسان کو نہ صرف بنایا بلکہ سنوارا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آزاد مرضی سے ایکٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کی اور اضافی طور پر اس میں اپنی روح پھونکی, اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, کہ اے عزازیل اس کا نام تھا, تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. قال انا خیر منہ, تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے, لہذا میں اس سے سپیریئر ہوں اور میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں. بٹوین دا لائنز اس نے یہ کہا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا, اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا, ورنہ تیرا حکم سر آنکھوں پر ہے, بشرطے کہ صحیح ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اس مقام سے گرا دیا جو اسے غیر روایتی طور پر آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر دیا گیا تھا, کہ وہ تھا تو جن لیکن اسے پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر کے ان کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا, اس لیے کہ وہ بہت علم والا تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت مانگی کہ مجھے موقع دے قیامت تک کے لیے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کرتا رہوں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے, یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو اس نے کہا کہ فبما اغویتنی لاقودن لہم صراطک المستقیم, اے اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے, اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر
مورچہ بندی کروں گا، ثم لآتی انہم، پھر میں ان کی طرف بڑھوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے تو نکال دیا، ان تمام اعلیٰ حیثیتوں سے نکال دیا، ناؤ ہی واز جسٹ اے جن. البتہ اسے انسان تک جو ایکسیس دے دی، اس کی بنیاد پر اس نے چیلنج کیا کہ میں جن کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے ان کو گمراہ کروں گا. اب اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انسانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے راستوں کو فالو نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے کئی راستے شیطان انسان کو دکھائے گا، اور قدم قدم پر اس صراط مستقیم کو چھوڑنے کے لیے دعوت دے گا مختلف طریقوں سے، کھلے عام آ کر بھی، چھپ کر بھی، اور ملمہ کاری کر کے بھی، ٹیمپٹیشن پیدا کر کے بھی، خواہش کو بھڑکا کر بھی، یہ سارے حربے وہ استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہمیں، بلا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، اور دیکھنا شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو پہچان لے تو پھر یہ بات جو ہے وہ اس پر لازم آتی ہے کہ وہ دشمن کی بات نہ مانے یہ جانتے ہوئے کہ میرا دشمن ہے. اور جس کو وہ دوست کی حیثیت سے پہچان لے، اس کے ہر مشورے پر کان دھرے، اس کی ہر بات کو غور سے سنے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ دوست ہے، خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارننگ دی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کے دکھائے ہوئے راستوں کو فالو نہ کرنا. ایک انسان کی کمزوریوں میں سے یہ کمزوری ہے کہ انسان شیطان کو اپنا دشمن نہیں، اپنا دوست سمجھ بیٹھتا ہے، اور اس کے دکھائے ہوئے راستوں کو ایوری ناؤ اینڈ دین فالو کر بیٹھتا ہے، اس کی پیروی کر بیٹھتا ہے، اور اس کے دکھائے ہوئے راہوں پر چل پڑتا ہے. ویسے تو شیطان کی ہر موو خطرناک ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو شیطان کی ایک خاص موو کا ذکر ہے، اور وہ ہے کہ شیطان تمہیں دین میں پورا کا پورا داخل ہونے سے روکے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اسلام میں پورا داخل ہونے کے مقابلے میں شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا. مطلب کیا ہے کہ شیطان تمہیں دین میں پورا کا پورا داخل ہونے سے روکے گا، تم اس کی بات نہ سننا، تم اس کا کہنا نہ ماننا، تم اس کے دکھائے ہوئے راستے کو فالو نہ کرنا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، لہذا سب سے پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام میں ہی داخل نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرا دے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کوئی اللہ کو مان لے تو اس سے آخرت کا انکار کرا دے، اور طرح طرح سے وہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرانے کے لیے بھی اس نے کئی راستے اختیار کر رکھے ہیں، کئی ڈھکوسلے، کئی وہم، کئی کنفیوژنز کریٹ کر رکھے ہیں۔ اور یہ سارے جتنے بھی ملحدین ہیں وہ سب ان میں سے کسی نہ کسی چکر میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آخرت کا انکار، اس کے بھی کئی طریقے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ڈال دینا کہ موت کے بعد تو انسان زندہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی یہ کنفیوژن کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنہار ہے، یہ مولویوں نے خامخواہ جو ہے وہ ڈرا ڈرا کے ہمیں مار دیا ہے، انکار کر دو آخرت کا۔ کبھی آخرت کو اس زندگی کا تسلسل قرار دینا کہ جو یہاں ویل آف ہے وہ وہاں بھی ویل آف ہوگا، اور جو یہاں جوتیاں چٹخارتا پھرتا ہے وہ وہاں بھی جوتیاں چٹخارے گا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو سورہ کہف میں دو آدمیوں کے قصے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ غریب آدمی تھا، البتہ سچا مومن تھا، اور اس کا ایک دوست جو امیر آدمی تھا، بظاہر اچھے جسٹر کا امیر آدمی لیکن تھا وہ پکا سرمایہ دار، دنیا دار۔ اس نے اپنے غریب دوست سے کہا کہ انا اکثر من کا مالم و عز و نفرا، کہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تم سے زیادہ نفری والا بھی ہوں۔ جب تک بندوق کا زمانہ نہیں آیا تھا تو انسان کی اصل پاور مین پاور تھی صرف، جس کے زیادہ بیٹے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جو بے اولاد ہے تو اس کا سمجھیے والی وارث ہی کوئی نہیں۔ تو میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور نفری کے لحاظ سے بھی میں زیادہ طاقتور ہوں، انا اکثر من کا مالم واسو نفرا۔ اور اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے دوست سے کہا وما ظن الساعة قائمة، اب میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی، وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹ آیا بھی گیا تو میں تم سے بہتر ہی پاؤں گا، جو کچھ مجھے اب اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر دے گا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس کے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا۔ مراد کیا ہے کہ دیکھو نا، میرے اندر کوئی گٹس ہیں تبھی تو اللہ نے مجھے نوازا ہے، اور تم بیکار آدمی ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم رکھا ہے، تو قیامت کے دن میں اس حال سے بہتر پاؤں گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں چڑخارتے پھر رہے ہو اور وہاں بھی جوتیاں چڑخارتے پھرو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آخرت کے ایمان کا راستہ روکنا۔ لیکن چونکہ اس آیہ مبارکہ میں خطاب ایمان والوں سے ہے، اے ایمان والوں، مراد کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو بھی مان چکے، آخرت کو بھی مان چکے، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان چکے، ان سے خطاب۔ اب جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر، انہیں شیطان کس چیز سے روکے گا؟ اسلام میں پورا داخل ہونے سے روکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا تو آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کو شیطان کیسے روکے گا؟ سب سے پہلے تو اسے یہ لوری دے گا کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب اللہ کے فیورٹ ہو، لہذا جنت تمہارا پیدائشی حق ہے. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، تو عمل کرنا بھی بہرحال ہم پر ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں کو شیطان ایک اور لوری دیتا ہے، وہ کیا ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکات کی جو عبادات ہیں ان کا جیسے تیسے بھی اہتمام کر لو تم بخشے جاؤ گے. اسلام کے تقاضے صرف یہ ہیں، باقی حرام خوری جاری رکھو. سال کے بعد رمضان میں عمرہ بھی کراؤ، اور اچھا سا کوئی چھوٹا پیکج لے کر دو تین ہفتوں میں حج بھی کر کے آ جاؤ، اور پچھلے گناہ بخشوا لو، پھر نئے سرے سے شروع کر دو. سال کے بعد رمضان کے روزے رکھ لو، تراوی بھی اہتمام سے پڑھو، اور نہ صرف خود تراوی پڑھو بلکہ رمضان میں کسی مسجد میں سب لوگوں کی افطاری کا بھی بندوبست کر دو، سارا مال پاک ہو جائے گا. مسجد میں ایسی بھی لگوا دو، مسجد کے سیکرٹری صاحب سے پوچھ لو کہ کوئی اور کام ہو تو، خدمت ہو تو بتائیں، گناہ باقی نہیں رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں جس میں ہم پھنس جاتے ہیں، اس کے دکھائے ہوئے راستے ہیں جن کو ہم اختیار کر بیٹھتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کے تو سارے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے تو تمام احکام کو ماننا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرنا چاہیے، تو شیطان اسے بھی نہیں چھوڑتا. یعنی پہلے کوشش کرے گا کہ وہ نہ کرے، اگر وہ ایسا کرنے پر اصرار کرے تو شیطان جو ہے پھر اس کو آ کر گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اپنے آپ تک محدود رکھو، دوسروں کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دو، دوسروں کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دو، دعوت و تبلیغ کا تو نام بھی نہ لو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، انہیں آزاد ہی رہنے دو، اس کے لیے دلائل اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ وہ انبار لگا دیتا ہے اس کے سامنے کہ بس تم پر اصل ذمہ داری اپنی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، دعوت و تبلیغ بھی کرنی ہی چاہیے، تو پھر اس کو آ کر وہ کوئی اور لوری دیتا ہے. اور پھر ہر سطح پر وہ افراد کو بھی براہ راست انگیج کرتا ہے، اور کچھ انٹلیکچوئلز کو، کچھ لیڈروں کو، کچھ بولنے والوں کو، لکھنے والوں کو بھی انگیج کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس صلاحیت کا خوب استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں شیطان کا آلہ کار بن کے، کہ بس دعوت و تبلیغ کرنی ہے، صرف تمہارا کام کہنا ہے، باقی دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، نہ صرف یہ کہ تم خود کوئی کام نہ کرو بلکہ اپنی زبان اور قلب کا بھرپور استعمال کرو اور لوگوں کو قائل کرو کہ ایسا کرنا جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام ہے۔ اور آج آپ کو پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایسے بہت سے دین کے خیرخواہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اپنی جولانیاں دکھاتے ہوئے، اپنے قلم اور اپنی زبان کا، اپنے جسچرز کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مکمل دین ہے، ایک پوری عمارت ہے جس کی پانچ بنیادیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں۔ حدیث جبرائیل میں تین تعریفیں آئی ہیں، اسلام کی تعریف، ایمان کی تعریف اور احسان کی تعریف۔ وہاں اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو اسلام کے ہیڈنگ کے تحت اور ایمان کے عقائد پر یقین جو ہے اس کو ایمان کے ہیڈنگ کے تحت، اور اسی ایمان کی گہرائی کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو جیسے دیکھنے لگے، وہ احسان کے ہیڈنگ کے تحت بیان ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو آپ ملا لیں، حدیث جبرائیل کو اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں وہ دین کے ستون ہیں۔ تیسری روایت اور شامل کر لیجئے کہ نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، الصلاۃ عماد الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ان سب کو آپ ملائیں تو ایک پکچر جو سامنے آتی ہے، ایک تصویر جو ذہن میں بنتی ہے، وہ ایک عمارت کی بنتی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا دل کی گہرائیوں سے، آخرت پر ایمان لانا دل کی گہرائیوں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا، یہ ہے دین کی اصل بنیاد۔ لیکن بنیاد کے دو حصے ہوتے ہیں کسی عمارت کی، اصل بنیاد تو وہ ہوتی ہے کہ جو زمین کے اندر ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اس کا چھوٹا سا حصہ جسے ہم کرسی کہتے ہیں، انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں، وہ نظر آتا ہے باہر۔ وہ کیا ہے؟ وہ زبان سے دو باتوں کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر پھر چار ستون ہیں جن پر اسلام کی اصل عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی گھر میں، کسی بھی عمارت میں بنیاد کی کتنی اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں، اور عمارت کھڑی ہوتی ہے ستونوں پر، دیواروں پر، یہ بھی ہم خوب سمجھتے ہیں۔ لیکن عمارت جو ہے وہ نہ بنیاد کو کہتے ہیں نہ ستونوں کو کہتے ہیں، یعنی کسی عمارت پر کم سے کم اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب چھت پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارے دین کی جو چار عبادات ہیں یہ دین کے ستون ہیں، اور ستونوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ عمارت کا لوڈ بیئر کرنا۔ یعنی قرآن اکیڈمی کی مسجد کے ہال میں آپ بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے اس کا کوئی ستون آپ کو درمیان میں، نہ کوئی دیوار نظر آتی ہے نہ ستون نظر آتا ہے، تو یہ سارا جو چھت کا لوڈ ہے یہ پلرز پر ہے، خاص طور پر جو چار اس کے بڑے پلرز ہیں وہ آپ کو اس دروازے پہ نظر آتا ہے، ادھر باہر جو کونا ہے اس پہ نظر آتا ہے, پیچھے وہ درمیان میں بڑا پلر ہے, اور ادھر جو ہے وہ ایک بڑا پلر ہے جو سارا لوڈ بیئر کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی وہ جو اندر پلرز ہیں چار, وہ یہ کونوں کے اوپر. تو اصل جو ہمارا دین ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت, لیکن اس اطاعت کا سارا لوڈ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس کی بنیاد ایمان اور چار ستونوں پر, اور وہ چار ستون ہیں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. ان میں سے ایک ستون جو نماز ہے, جس کو علیحدہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا ہے, وہ تو ہے اس کا میجر پلر. دن میں پانچ مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور نماز کیا ہے؟ وقفے وقفے سے دن کے مختلف اوقات میں اپنا کام اور اپنا آرام چھوڑنا, اپنی دلچسپیوں کو ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا. بنیادی طور پر دن کو 24 گھنٹوں کو عام ہمارے معاملے میں پہروں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ 2 پہر, 3 پہر, یہ کیا ہے؟ دن کو بھی اور رات کو بھی 4 پہروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا پہر جو ہے وہ سورج نکلنے کے فوراً بعد سے سورج کے چڑھنے تک ہے. دوسرا پہر وہ سورج کے چڑھنے سے اس کے ڈھلنے تک ہے. تیسرا پہر ڈھلنے سے سورج کی روشنی کے ذرا مدھم ہونے پر ہے, اور آخری پہر جو ہے اس کے غروب ہونے تک ہے. پھر رات کے بھی 4 پہر ہیں. پہلا پہر پورا اندھیرا چھانے تک ہے, پھر دوسرا پہر جو ہے وہ مڈ نائٹ تک ہے, تیسرا پہر مڈ نائٹ سے جب پہلی وہ پاؤ پھوٹتی ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس تک ہے, اور پھر آخری پہر جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. ان پہروں میں سے جو سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ ہیں یہ چھوٹے پہر ہیں, اور مڈ نائٹ کے ساتھ اور مڈ ڈے کے ساتھ جو پہر ہیں وہ بڑے پہر ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر پہر کی ایک نماز رکھی ہے, یعنی سورج کے نکلنے کے فوراً بعد اشراق ہے, سورج کے چڑھنے کے بعد چاشت ہے, سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر ہے, اور پھر روشنی کے مدھم ہونے پر عصر ہے. پھر رات کے پہلے پہر کی نماز مغرب ہے, دوسرے پہر کی نماز عشاء ہے, تیسرے پہر کی نماز تہجد ہے, اور چوتھے پہر کی نماز فجر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ان میں سے 3 نمازوں کو نفل کر دیا ہے, یعنی اشراق اور چاشت کو نفل کیا ہے معاشی دوڑ دھوپ کے لیے. اور ہمارے دین کی روح سے معاشی جد و جہد کا اصل وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے, بلکہ فجر کے فوراً بعد سے شروع ہو کر وہ ظہر تک کا وقت ہے. ظہر کے بعد قیلولہ ہے, اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا کام ہے, اور پھر جلد ہی عصر, اور عصر کے بعد مغرب, مغرب کے بعد عشاء. ان نمازوں میں بہت تھوڑا تھوڑا وقفہ ہے. اور رات کے آخری پہر کی نمازیں 2 رات کے آخری 2 پہروں کی نمازیں ہیں. آرام کے لیے تہجد کو نفل کر دیا ہے, البتہ فجر کو فرض رکھا ہے. تو یہ 8 پہر کی نمازیں ہیں, 5 فرض ہیں. ان کا حاصل کیا ہے؟ سورہ طہٰ میں ارشاد فرمایا گیا, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. ایک ہے یاد کرنا, ایک ہے یاد رکھنا, ذکر کے دونوں معنی ہیں. یعنی ذکر کرنا جو ہے یہ ایکٹ ہے, اور یاد رکھنا جو ہے یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک کیفیت کا نام ہے. یعنی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے, وہ معاشی جد و جہد ہے, یا وہ کوئی مشغلہ یا انٹرٹینمنٹ ہے یا وہ آرام ہے، اس کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تو بڑا ہے. یعنی نماز میں آپ نوٹ کیجئے گا، اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور نماز کی 1 رکعت جا کر 6ٹی مرتبہ اللہ اکبر کہنے پہ مکمل ہوتی ہے، گن لیجئے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو زبان سے یاد کر کے دل میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کرنا، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو شیطان خود بخود پیچھے ہو جائے گا. تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے اور مجھے یاد رکھنے کے لیے. اس کے بعد انسان کی جو اس دنیا میں بڑی کمزوریاں ہیں دو، ایک ہے اس کے نفس کی کمزوریاں، 3، کھانا پینا اور جنسی جذبہ. سال کے بعد ایک ریاضت کے ذریعے سے ان پر کنٹرول سکھایا جاتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے نہ کھانا نہ پینا نہ جنسی خواہش کو پورا کرنا. اور یہ اس سال جو روزے آنے والے ہیں یہ پیک کے روزے ہیں، طویل ترین دن 16-16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اور گرمی جو تیور دکھا رہی ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، سخت ترین روزے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تو ہم رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آسان تو نہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی ہمارے دل میں وہ بات کہ جو نماز کے ذریعے سے بھی الفاظ کے ساتھ دہرا کر دل میں بٹھائی جاتی ہے، وہی بات روزے کے ذریعے سے دل میں بٹھائی جاتی ہے، اللہ بڑا ہے اس کی ماننی ہے، اس کا حکم ہے کہ کھانا نہیں اگرچہ بھوک بہت لگی ہے، پیاس اگرچہ بہت لگی ہے، لیکن اس بڑے مالک کا حکم ہے کہ نہیں پینا نہیں، اگرچہ جنسی جذبہ جو ہے وہ ابھر آیا ہے، بیوی بھی پاس ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ اس سے سیکس نہیں کرنا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ نفس پر انسان کو کنٹرول حاصل ہوگا کہ نہیں، بڑا اللہ ہے، نفس نہیں ہے. انسان کا تیسرا مسئلہ جو ہے، یعنی 2 مسائل میں نے کہا تھا، ان میں سے پہلا نفس اور دوسرا کیا ہے، وہ مال کی محبت ہے. ہم میں سے کون شخص ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ مال ضرورت نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مال سے محبت بھی ہے، کسے نہیں ہے؟ ہمارے صوفیہ اکرام جنہوں نے ہندوستان میں ہمارے آبا و اجداد کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھے، وہ بھی انسان، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، ان کی بھی معاشی ضروریات تھیں، لیکن انہوں نے ایک ہندو معاشرے میں جہاں بنیا ذہنیت تھی اپنے کردار سے یہ پروف کیا کہ اس گوشت پوش کے ساتھ انسان جو ہے وہ مال کی محبت سے اونچا بھی ہو سکتا ہے. بادشاہوں نے، ایک سے زائد واقعات ہیں کہ بادشاہوں نے اشرف جی کی تھیلیاں پیش کی اور انہوں نے ان کو لوٹا دی. تو مال کی محبت وہ تقاضا کیا کرتی ہے کہ مال اکٹھا کر لو جہاں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زکوٰۃ عطا فرمائی ہے یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنی فری ول سے میرے کہنے پر اپنے مال میں سے حصہ نکالو اور دو. اگین ٹو پروو کہ بڑا میں ہوں. یہ مال بھی میرا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ بات جو ہے یہ بٹھانا چاہتا ہے کہ یہ مال میرا دیا ہوا ہے. ورنہ اگر اس بات کو نہ مانا جائے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر ہم زکات کیوں دیں؟ سچ پوچھئے کہ اپنے نفس سے اگر ہم پوچھیں تو کیا نفس الاؤ کرتا کہ ایک پیسہ بھی کسی کو دیا جائے؟ لیکن بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, اور الحمدللہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بہت سے کروڑ پتی ارب پتی ایسے ہیں کہ جو زکات دیتے ہیں, میڈیا آفس بھی دیتے ہیں, تو اس کو اہتمام کے ساتھ دینا اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ 2.5% دے دو تو میں دے رہا ہوں, اس سے وہ جو مال کی محبت کی گرفت ہے وہ کم ہوتی ہے. اور جیسے نماز میں کوئی فرض سے آگے بڑھ کر نوافل بھی ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دین پر چلنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے, ایسے ہی کوئی زکات سے آگے نکل کر صدقات و خیرات بھی کرے تو اس کے دل میں سے وہ مال کی محبت جو ہے وہ اور زیادہ نکل آتی ہے اور اللہ کی بندگی آسان ہو جاتی ہے. اور حج کیا ہے؟ حج جو ہے یہ ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے, اور حج کی اصل اسپرٹ جو ہے وہ ایمان باللہ سے زیادہ ایمان بالرسالت کو دل میں بٹھانا ہے. حج میں مال خرچ ہوتا ہے, حج میں اللہ کی یاد ہے, حج میں نفس پر پابندیاں ہیں, لیکن آپ خاص بات نوٹ کریں کہ حج آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی پیروی کرنی ہے. وہ جو کہا گیا ہے نا قرآن مجید میں تحویل قبلہ کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ من یتبع الرسول, کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے. ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں. لیکن رخ کس طرف کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے؟ نہیں. نہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے رہتا تھا خانہ کعبہ میں, نہ بعد میں رہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے, لیکن اللہ کے رسول کے اتباع میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے. خانہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے, معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈائریکشن ہے. قرآن مجید بتوں کی نفی سے بھرا پڑا ہے, لیکن حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا. طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر حجر اسود کو خطاب کیا, انی عالم ہوں ان کا لانت الحجر, مجھے خوب معلوم ہے کہ تم صرف ایک پتھر ہو, نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان, لیکن صرف تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما. تو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا تو نہیں ہے, لیکن اس کا طواف کرنا ہے, کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. شیطان کے چبوتروں کو کنکریاں مارنی ہیں, کیوں مارنی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری. تو یہ چاروں عبادات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ واقعی ہمارے دین کا ستون ہے. دین نام ہے اللہ کو اپنا معبود ماننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے کا, اور یہ عمارت کھڑی ہوگی ان چار بنیادوں پر, جن میں سے ایک اس پر ہم سال بھر امر پیرا ہوتے ہیں, پانچ وقت کی نماز, زکوٰۃ جو سال میں ایک مرتبہ ہے, اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں, لیکن وہ اصل میں جہاں جس وقت آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا جس وقت آپ مال والے ہوتے ہیں اس دن سے وہ شروع ہوتی ہے, لیکن بارہ جو بھی اس کا ہے سال میں ایک مرتبہ ہی ہے, اور روزہ بھی سال کے ایک مہینے کا ہے, اور حج زندگی میں ایک بار ہے. تو ان میں سے جو دوسری عبادت ہے روزہ, اس کا مہینہ آنے والا ہے, اس کے لیے ہم سب کو بھرپور تیاری کرنی چاہیے. گرمی کتنی ہی شدید ہو عزم کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنا ہے, اور اس روزے کے ساتھ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ پیکیج ہے رمضان کا کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو نوافل میں یعنی تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنو یا سناؤ, اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اضافی طور پر اس مسجد میں جو اہتمام کیا جاتا ہے پورا ترجمے کا, اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اس کے لیے بھی عزم کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.